میں اس عالی ہوں. میری والدہ اور والد برطانوی ہیں. تقریباً 70 سال سے ایران اور برطانیہ کے باہمی تعلقات ہیں کچھ زیادہ دوستانہ نہیں رہے ہیں. بہت سے مواقع پر سب چیزوں کو دشمنی اور عداوت کے ساتھ دیکھا گیا ہے. جیسے یہی ایام کہ برطانوی میڈیا ایران کو دشمن اور دہشت گردوں کا حامی قرار دیتا ہے اور ایران بھی برطانیہ کو ایک مداخلت پسند اور استعماری ملک. میں نے فیصلہ کیا کہ میں ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر صرف ایک ایرانی برطانوی ہونے کی حیثیت سے یہ جانوں کہ ان تعلقات کو خراب کرنے میں کون سا ملک قصوروار ہے. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ممتاز ماہرین اور اساتذہ سے انٹرویو کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کروں.
برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا آغاز ایڈورڈ سوم کے دور سے ہوا. 13ویں صدی میں اس زمانے میں ان کے مذہبی مبلغ ایران آئے تاکہ منگول خاندان کے ایلخانی بادشاہ سے مذاکرات کریں.
پہلے یورپی جو اسلام کی ایران آمد کے بعد اس ملک میں آئے ولیم رابرٹ کٹ، مارکو پولو، میرینو سنوٹا اور پادری ایڈورڈ جشپارڈنون تھے. یورپی حکومتوں کے ساتھ ایران کے تعلقات منگولوں کے دور سے شروع ہوتے ہیں. منگولوں نے 13ویں صدی میں اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد مشرق کی سرزمین سے یورپ کی دلچسپی کو زندہ کیا اور اس پردے کو اتار پھینکا جو ایک عرصے سے ایران اور دوسرے اسلامی ملکوں کو مغربی دنیا سے جدا کرتا تھا. میں آج کیمبرج آیا ہوں تاکہ چارلز مولویل سے ملاقات کروں. وہ قاجاری دور میں ایران اور برطانیہ کے تعلقات کے ماہر ہیں. وہ دور جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لینے کی بہت اہمیت ہے. انہوں نے اسی طرح گزشتہ 2 صدیوں کے دوران برطانیہ کی پالیسیوں، خاص طور پر گزشتہ چند دہائیوں کے دوران برطانیہ کی جانب سے امریکی پالیسیوں کی بے چون و چرا تقلید پر واضح طور پر تنقید کی ہے.
میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ تعلقات کا آغاز صفوی دور میں ہوا، لیکن اگر ہم واقعی دونوں ملکوں کے تعلقات کی تاریخ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بعض ایلخانی منگولوں کا نام لینا ہوگا جو یورپی شہزادوں کے لیے لڑکیاں بھیجتے تھے، لیکن حقیقت میں ان رابطوں کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا. البتہ اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا. میرا خیال ہے کہ صرف کواشکبی نامی ایک انگریز ایلخانی دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا. اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سنجیدہ اور طویل تعلق اور رابطہ پیدا نہیں
ہوا. عثمانیوں کی جو ایران کے مشرقی ہمسایہ تھی، ایران کے ساتھ بھی اور یورپی ملکوں کے ساتھ بھی دشمنی تھی.
عثمانیوں کی کہ جو ایران کے مشرقی ہمسائے تھے، ایران کے ساتھ بھی اور یورپی ملکوں کے ساتھ بھی دشمنی تھی. انہیں اختلافات کی وجہ سے تیمور لنگ نے 1404 عیسوی میں بائیزید کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد کئی وفود ونس، جانوا، لندن اور پیرس بھیجے تاکہ عثمانی بادشاہ کے خلاف اپنی کامیابی کی خبر ان تک پہنچائے.
بعد میں منگول حکمراں اور تیموری بادشاہت کے بانی تیمور لنگ نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے. اس نے چارلز ششم کے نام کئی خطوط لکھے اور برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے تاجر مشرق بھیجے. دوسری جانب 16ویں صدی کے نصف دوم میں برطانیہ میں ایران کی رومانوی خوبصورتی کے بارے میں برطانوی اور پرتگالی سیاحوں کی رپورٹوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے قدم اٹھائے گئے. ہنری چہارم اور چارل ششم نے تیمور لنگ کے نمائندوں کو جواب دیا اور کیسل اور لیون کے بادشاہ ہنری سوم نے تیمور لنگ کے جواب میں گورنر ایلز دو کلاویگو کو سمرقند بھیجا. 13ویں صدی عیسوی میں ایران کے بارے میں رپورٹیں برطانیہ بھیجی گئی تھیں. یہ رپورٹیں ہائی فرانسسکن اور ڈومینکن نامی دو پادریوں نے لکھی تھیں کہ جو اپنے چین کے سفر کے دوران ایران سے گزرے تھے. انہیں رپورٹوں کی بنیاد پر برطانیہ میں یہ خیال لاسخ ہوا کہ ایران ایک رومانوی اور ساتھ ہی ساتھ دسترس سے دور ملک ہے. 16ویں صدی عیسوی کے درمیان میں سر جان مانڈویل کے سفر نامی کتاب میں مصنف نے انکشاف کیا ہے کہ مشرقی ملک چین اور ایران سعودی عرب، حبشہ، موجودہ یمن اور ہندوستان سے بھی دور ہیں. مانڈویل کی کتاب افسانہ ایران مارکو پولو جیسے قرون وسطی کے سیاحوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر لکھی گئی تھی. مارکو پولو نے بھی اپنی رپورٹیں 1556 میں اپنے فرانس کے سفر اور 1579 میں اپنے برطانیہ کے سفر کی بنیاد پر لکھی تھیں۔ یہ رپورٹیں سب کی دسترس میں تھیں۔ اسی کی دہائی میں برطانیہ اور اسپین 5 سال تک بحری جنگوں میں مصروف رہے۔ یہی وہ عرصہ تھا جس کے دوران 4 برطانوی سیاح تھائر الففیج، جان نیوبری، ولیم لیڈز اور جیمز اسٹوری مشرق کے ساتھ تجارت میں مشغول تھے۔ یہ سیاح طرابلس سے اور بصرہ اور بغداد کے راستے خلیج فارس گئے اور پھر جزیرہ ہرمز تک پہنچے۔ قاجاری دور میں ایران اور برطانیہ کے تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں کیمبرج آیا ہوں تاکہ ڈاکٹر رخسانہ فرمان فرمائیان کے ساتھ انٹرویو کر سکوں۔ ڈاکٹر رخسانہ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر اور قاجاری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔
میرا خیال ہے کہ بلا شبہ برطانوی بحری جنگوں میں بہت زیادہ قدرت و طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے بحیرہ عرب کے اکثر جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے 30 سالہ جنگ کے دوران ہندوستان کو بھی فرانس سے چھین لیا تھا اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد برطانیہ ہندوستان کے درمیان پیدا ہونے والے تعلقات کے نتیجے میں ان تمام ممالک نے بے پناہ اہمیت حاصل کر لی کہ جو ان دو ممالک کے بحری راستے میں واقع تھے۔
اس عرصے کے دوران پرتگالیوں نے برطانیہ کے ساتھ محاذ آرائی میں خفیہ طور پر تاجروں کی سرگرمیوں کی نگرانی شروع کر دی اور کوشش کی کہ ان کے ہر کام پر نظر رکھی جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ چاروں افراد گرفتار ہو گئے اور انہیں خلیج فارس میں واقع قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رالف فیش نے کہ جب وہ قید میں تھا اپنے سفر کی روداد کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی۔ اس کی کتاب اس وقت تک پہلی کتاب تھی جو برطانوی عوام مشرق اور ایرانی عوام کے بارے میں پڑھتے تھے۔ فیش نے قید سے رہائی کے بعد اپنی کتاب شائع کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایران اور برطانیہ کے درمیان باضابطہ تعلقات صفوی دور حکومت میں قائم ہوئے۔
ایران میں انگریزوں کی موجودگی کا تعلق اس صفوی دور، خاص طور پر شاہ عباس کبیر کے دور سے ہے، اور اس دور میں شرلی برادران صفوی فوج کو مضبوط بنانے اور اسے جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے ایران آئے تاکہ ایران پرتگالیوں کو باہر نکال سکے، کہ جنہوں نے خلیج فارس اور ہرمز کے علاقے میں قلعے بنا رکھے تھے۔ پرتگالیوں نے بحر ہند کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا اور ایران کو انہیں باہر نکالنے کے لیے ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی۔ البتہ شاہ عباس کبیر کے دور میں صفوی جنوبی علاقوں سے پرتگالیوں کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب رہے اور دونوں ملکوں کی جانب سے ایلچی بھیجنے کا سلسلہ افشاریہ دور حکومت تک جاری رہا۔
ایران میں انگریزوں کی موجودگی کا تعلق صفوی دور، خاص طور پر شاہ عباس کبیر کے دور سے ہے۔ اس دور میں شرلی برادران صفوی فوج کو مضبوط بنانے اور اسے جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے ایران آئے تاکہ ایران سے پرتگالیوں کو باہر نکال سکے، کہ جنہوں نے خلیج فارس اور ہرمز کے علاقے میں قلعہ بنا رکھا تھا۔ پرتگالیوں نے بحر ہند کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور ایران کو انہیں باہر نکالنے کے لیے ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی۔ البتہ شاہ عباس کبیر کے دور میں صفوی جنوبی علاقوں کو پرتگالیوں کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب رہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے ایلچی بھیجنے کا سلسلہ افشار دور حکومت میں رک گیا۔
یہ تعلقات سیاسی اقتصادی وجوہات، حتی اسپین اور پرتگال کی رقابت اور محاذ آرائی کی بنا پر وجود میں آئے۔ اس کے بعد اسپین اور پرتگال کی حکومتوں نے الیگزینڈر ششم کے باضابطہ فرمان کے بعد دنیا کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا اور بر اعظم امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں اپنی استعماری بادشاہتوں کی بنیادیں رکھیں۔ اس دور میں برطانوی حکومت ملکہ الزبتھ اول کے زیر فرمان تھی۔ انگریزوں نے جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے اپنی استعماری سلطنت کی بنیادیں رکھنے کا ارادہ کیا، اس بات کے پیش نظر کہ افریقہ اور ایشیا کا بحری راستہ پرتگالیوں کے کنٹرول میں تھا۔ انگریزوں نے شمالی یورپ کے بحری راستوں اور روس کی سرزمین سے ایشیا کے اندر داخل ہونے کا راستہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد کے تحت برطانوی شہریوں نے 1553 میں ماسکو کے خوفناک زارے کے نام سے مشہور ایوان چہارم سے ماسکو تجارتی کمپنی کے نام سے کمپنی قائم کرنے کی اجازت حاصل کی اور ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے مقدمات فراہم کیے۔ آج ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشرق وسطی کے مطالعات کے شعبے کے پروفیسر ایڈمنڈ ہرزگ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایران میں قاجاری دور کی تاریخ کے ماہر ہیں۔ میں ان سے قاجاری دور میں ایران میں برطانیہ اور امپریلزم کے کردار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔
اسٹرنجر کمپنی شروع میں ایران کے ساتھ براہ راست تجارت کرتی تھی اور اس شکل میں کہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنی اجناس بحر ہند کے ذریعے ایران پہنچاتی۔ ماسکو کمپنی روس اور کیسپین سی کے راستے اپنے نمائندے ایران بھیجا کرتی۔
1598 میں شاہ عباس کے دور حکومت میں بعض کاروائیوں میں ایرانی فوج کی مدد کرنے کے لیے ایک برطانوی وفد ایران آیا۔ یہ وفد کی جس میں مشہور شرلی برادران بھی موجود تھے، شاہ کی فوج کو تربیت دینے میں مدد فراہم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان باتوں کے باوجود 17ویں اور 18ویں صدی میں ایران میں برطانیہ کے کردار زیادہ تر اقتصادی نوعیت کا تھا۔
اسٹرنجر کمپنی نے پرتگالیوں سے جزیرہ ہرمز واپس لینے میں شاہ عباس کی مدد کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ 17ویں صدی میں پیش آیا۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ ایران اور برطانیہ کے درمیان تعلقات 17ویں صدی میں بہت اعلیٰ سطح پر تھے۔ 18ویں صدی میں اور اس کے بعد صفوی بادشاہت کے خاتمے کے بعد، جب ایران ٹکڑے ٹکڑے اور انارکی کا شکار تھا، قدرتی طور پر یہ تعلقات بھی ختم ہو گئے۔
میں اب انٹرویو کے لیے جان میلکم سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ جو اسکاٹ لینڈ سے آئے ہیں اور اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے سے آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا کہ ان سے ان کے دادا سر جان میلکم کے بارے میں بات کروں کہ جو قاجاری دور میں برطانیہ کی جانب سے سفارتکار کی حیثیت سے ایران میں موجود تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی کتاب میں اس زمانے میں ایران اور برطانیہ کے تعلقات کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی۔
ایران اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کا ایک حصہ تھا جس کے مطابق برطانیہ ایران کو فوجی مشیر فراہم کرتا تھا۔ یہ اتحاد یا معاہدہ 1888 یا 89 میں ہوا تھا۔ وہ در حقیقت اس کے ذریعے ایران میں رہنے میں کامیاب ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ 1850 تک انہوں نے روس کے ساتھ جنگ میں ایران کی مدد کی۔ انہوں نے چند فوجی افسر اور سپاہی ایران کی فوج کو تربیت دینے کے لیے مامور کر رکھے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایران میں انگریز موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی قابل ذکر نہیں تھی۔
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ انگریزوں کے نقطہ نظر سے قاجاری دور کے اوائل میں، یعنی فتح علی شاہ قاجار کی حکومت کے زمانے میں، یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں، انگریزوں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ تشویش کا باعث تھی وہ خطرہ تھا جو انہیں نیپولین کی جانب سے لائق تھا۔ نیپولین نے ایک سفیر ایران بھیجا تاکہ وہ شاہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں۔ انگریزوں نے کہ جن کے اس سے پہلے ہی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ایران کو اپنی طرف مائل کرنے اور اس ملک میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے فرانسیسیوں کے ساتھ رقابت کی بھرپور کوشش کی، اور یہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ایرانی حضرات فرانسیسیوں اور ان کے پروگراموں میں ان کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک برطانیہ والے اس میں کامیاب بھی رہے۔ شاید بعض انگریز ہندوستان میں اپنی شاہانہ عمارتوں سے ایران کے ساتھ سودے بازی کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں، شاید گنتی کے چند لوگوں نے ایران کی مدد کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے غیر ملکی مفادات کو بھی حاصل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع پر کبھی بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔
19ویں صدی کی ابتدا میں ایران ہندوستان اور برطانوی بادشاہت کے مفادات کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ہندوستان اس زمانے میں برطانوی بادشاہت کے زیر انتظام تھا۔ اس بنا پر ایران کی امن و سلامتی ہندوستان کے مستقبل کی امن و سلامتی کے مترادف تھی۔
دیکھیے، انگریزوں کے بہت سے مفادات تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے اہم ترین مفاد ایران کی سیاسی اسٹریٹجک پوزیشن تھی۔ اسی بنا پر اس دور میں برطانیہ کے ایران میں کوئی خاص اقتصادی اور تجارتی مفادات نہیں تھے، لیکن بہت اہم اسٹریٹجک مفادات تھے۔ میرے خیال کے مطابق اسٹریٹجک مفادات کم سے کم برطانوی حکومت کی نظر میں قاجاری دور میں ہمیشہ اصلی ترین اور اہم ترین مفادات تھے۔ انگریزوں کو اس دور میں ایک طرف تو یورپ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا تھا، اور دوسری طرف ممکنہ خطروں کے مقابلے میں ہندوستان میں اپنی پوزیشن کی حفاظت کرنا تھا۔
شاید بعض انگریز ہندوستان میں اپنی شاہانہ عمارتوں سے ایران کے ساتھ سودے بازی کرنا چاہتے تھے، دوسرے لفظوں میں شاید گنتی کے چند لوگوں نے ایران کی مدد کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے غیر ملکی مفادات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس موضوع پر کبھی بھی عمل نہیں کیا گیا۔ سچ بات کہوں، میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں موجود انگریزوں کو ایران کے محل وقوع کے علاوہ اس میں کوئی اور دلچسپی تھی۔
البتہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس ہندوستان پر کنٹرول کے لیے 50 سال سے زائد عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اور برطانیہ کو اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس بنا پر ایک طرف ہندوستان برطانیہ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ ایران کے بارے میں برطانوی پالیسی در حقیقت ہندوستان میں موجود برطانوی حکام ہی تیار کیا کرتے تھے اور اس پر پوری طرح سے عمل ہوتا تھا، اور اس پالیسی پر عمل کے لیے فنڈز بھی وہیں سے فراہم کیے جاتے تھے۔ در حقیقت یہ اسٹریٹجک مفادات کے جو ہندوستان کے دفاع میں برطانیہ کی تشویش سے پیدا ہوئے تھے، زیادہ تر 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل میں ایران کے بارے میں برطانیہ کی پالیسی کا اہم ترین حصہ تھے یا اہم ترین جز تھے جن پر پوری طرح سے برطانیہ والے عمل کر رہے تھے، اور اس میں ہندوستان میں برطانوی مفادات کا بے پناہ دخل تھا، اور اسی کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پالیسی وہ تیار کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل تھا، اور وہاں برطانیہ کے کوئی تجارتی مفادات زیادہ نہیں تھے بلکہ اسٹریٹجک مفادات ایران کے حوالے سے برطانیہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ دیکھیے، اس بات کا تعلق بظاہر صرف ہندوستان میں برطانوی مفادات سے تھا، لیکن در حقیقت دیگر یورپی ملکوں اور خاص طور پر فرانس کے ساتھ برطانیہ کی رقابت بھی اس میں دخیل تھی، کیونکہ قاجاری دور کے آغاز سے 1790 کی دہائی میں اور 1797 میں آقا محمد شاہ نے باضابطہ طور پر ایرانی سلطنت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔
جان میلکم کا برطانوی بادشاہت کی ایک فوجی، سیاسی اور سفارتی شخصیت کی حیثیت سے اس بات پر اصرار تھا کہ خلیج فارس میں واقع قشم جزیرہ برطانوی بحریہ کے اختیار میں ہونا چاہیے، لیکن ایرانیوں کی جانب سے اس تجویز کی شدید مخالفت کے بعد اس نے اپنی تجویز واپس لے لی۔ اس نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت آزاد ہو جاتی۔
اسی بنا پر فرانسیسی در حقیقت مصر اور ہندوستان میں برطانیہ کے مفادات اور مجموعی طور پر برطانوی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسیوں نے ایران میں بعض اقدامات شروع کیے، اور بعد میں انگریزوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فرانسیسی اقدامات کا جواب دینا شروع کیا، اور اس میں کافی حد تک برطانیہ والوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ برطانیہ کی واقعی اس سلسلے میں فرانسیسیوں کے ساتھ محاذہ آئی تھی، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران جو بھی چاہتا ہے اسے مہیا کر دیا جائے۔ اس زمانے میں ایرانی یا کم از کم ایران میں بعض افراد مہازارائی کے آغاز اور یورپی طاقتوں تک پہنچنے اور فوج کو جدید بنانے کی ضرورت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ طاقتیں کہ جنہوں نے گزشتہ 100 سال کے دوران صفوی بادشاہت کے خاتمے کے بعد اور قاجاری دور میں حیرت انگیز ترقی کی تھی، اور فوجی طاقت، اقتصادی ترقی اور پیش رفت، نیز دفتری نظام میں ایران جیسے ملکوں سے آگے نکل گئی تھیں۔ اس کے نتیجے میں فتح علی شاہ قاجار کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران میں پیسہ خرچ کر رہے تھے، ایک تو اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا بعض کاموں اور اقدامات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ قاجاری بادشاہوں کو وہ قرض دیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے اپنے فوجی ماہرین ایران بھیجے تاکہ وہ فوج کی تربیت اور اسے مضبوط بنانے میں قاجاری بادشاہوں کی مدد کریں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایران کو برطانیہ سے وابستہ کیا جائے، اور اس سے بھی اہم کام یہ تھا کہ ان کے موقف کا دفاع ہو، تاکہ اگر کوئی یورپی طاقت یا کوئی ملک بھی اور قوم ایران پر حملہ کرے تو برطانیہ کو اس کی سلامتی کے بارے میں تشویش نہ ہو اور وہ خود اپنا دفاع کر سکے۔ برطانیہ یہ کام اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انجام دے رہا تھا اور اس کو ایران کے مفادات کی کوئی غرض نہیں تھی۔
کیا قاجاری دور میں آپ ان تعلقات میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہمیں مزید وضاحت سے بتا سکتے ہیں؟
جی ہاں، یہ تعلقات اس وقت شروع ہوئے کہ جب فتح علی شاہ مسند اقتدار پر بیٹھا، یعنی 1801 میں جو پہلا ایلچی ایران آیا وہ در حقیقت برطانیہ کا پہلا ایلچی تھا جسے اس نے ایران بھیجا تھا، جس کی وجہ سے ایران اور برطانیہ کے درمیان تعلقات باضابطہ طور پر شروع ہو گئے۔ یہ ایلچی سر جان میلکم تھے کہ جنہیں فتح علی شاہ کے دور میں ایران بھیجا گیا۔ اس شخص کے پاس ایران کے درباریوں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاص طاقت و توانائی تھی۔ اس شخص کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ وہ انہیں بڑے بڑے اور قیمتی تحفے دیتا تھا اور اس طرح انہیں اپنی جانب مائل کرتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی عرض کروں کہ سر میلکم پہلا آدمی تھا جو آلو ایران لے کر آیا اور ایرانیوں کو اس کی کاشت کا طریقہ بتایا۔ جب انگریزوں نے یہ بات جان لی کہ قاجاری خاندان کو تحفے تحائف دے کر بدعنوانی کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے ان تعلقات کو مزید وسعت دی۔ اسی وجہ سے انگریز ایران کے دربار اور دفتری نظام میں اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے حکومتی امور کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا۔ جوں جوں ہم قاجاری دور کے خاتمے کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثر و رسوخ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور برطانیہ بینکاری کے شعبے، ذرائع ابلاغ، فوج اور ایران کے مستقبل کے بارے میں فیصلوں سمیت ملک کے مختلف شعبوں میں ایک اصلی طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انگریزوں کی اس 140 سال کے عرصے کے دوران، خصوصاً فتح علی شاہ کے دور سے لے کر قاجاری دور کے خاتمے تک، ایران کے اندر بہت زیادہ مداخلت۔
کیا آپ اپنی گفتگو اس بات سے شروع کر سکتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو ترغیب دلائی کہ آپ اپنی کتاب اپنے دادا سر جان میلکم کے بارے میں تحریر کریں، کہ جو قاجاری دور کے آغاز میں ایران میں برطانیہ کے ممتاز سفارتکار تھے؟
در حقیقت وہ ایک فوجی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ایک سفارتکار کی حیثیت سے ایران بھیجے گئے، لیکن در حقیقت وہ ایک فوجی تھے اور 1810 میں جب میلکم ایک مختصر عرصے کے لیے ایران میں موجود تھے، شاہ اور عباس مرزا نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ روسیوں کے ساتھ جنگ میں ان کی مدد کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک سفارتکار کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایرانیوں کو روسیوں کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں بعض ہدایات دی، لیکن یہ کام صرف اسی حد تک تھا۔ انہوں نے ایرانیوں سے کہا کہ آپ کے پاس غیر معمولی چھاپا مار گھوڑ سوار دستے ہیں، لیکن روسیوں پر منظم گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ حملے کر کے انہیں نقصان پہنچائیں اور پھر ان کو ایک منظم اور طے شدہ جنگ کی طرف لے کر آئیں اور وہاں انہیں شکست دیں۔ یہ ان کی اصل ہدایت تھی۔
دلچسپ انٹرویو تھا، لیکن میں جن جوابات کی تلاش میں تھا وہ مجھے نہیں ملے۔ انہوں نے ایک فوجی کی طرح مختصر اور دو ٹوک بات کی اور سوالوں کے جواب دیے، اندر کی کوئی بات نہیں بتائی اور قاجاری دور میں ایران میں برطانیہ کے کردار کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے زیادہ آگے جانا پڑے گا۔